آئیے سنتے ہیں سورت حشر کی چند آیتوں کی تلاوت. ایک سے ایک سورت خوبصورت آ رہی ہے اس بارے میں. اس سورت کا نام خاص طور پہ ایک واقعے کی طرف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ مدینہ میں تھے تو اس وقت یہود کے قبائل میں سے قبیلہ بنو نذیر مدینہ کے مشرق کی طرف بڑے آرام سے رہ رہے تھے, لیکن ان کے دلوں میں اسلام کی نفرت تھی. اللہ کے نبی نے سن 4 ہجری میں کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ ان کے ساتھ ایک جنگ ہوئی, مسلمانوں کو اس میں کامیابی ہوئی اور پھر ان کو وہاں سے نکالا گیا, یہ خیبر کی زمینوں کی طرف چلے گئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر خیبر سے بھی نکالے گئے. اس کا ذکر اس صورت میں آئے گا اور ہم اس میں سے بہت ساری باتیں پھر سیکھیں گے اپنے عمل کی, کہ جب لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. سورت شروع ہوتی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے, کی تھی ہے. کچھ صورتیں آپ دیکھ رہے ہیں جو سبح سے اور کچھ سبح سے, حال اور مضارع ماضی کا فرق ہے, اور ان سب کو مسبحات کہتے ہیں. ہم بھی ان سب صورتوں کو پڑھتے وقت تسبیحات کریں اور کہیں کہ اللہ ہم بھی تیری تسبیح کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ایسی سب تسبیحات اپنی زبان پہ رکھیں, انشاءاللہ شیطان کے بہت سارے حملوں سے اللہ تعالی ہمیں اس میں بچائے گا. پھر فرمایا وہی غالب اور حکیم ہے, وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے باہر نکال کیا. تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے, یعنی اتنے سالوں کے جمے ہوئے لوگ, ان کے قدم ادھر اتنے مضبوط تھے, مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اپنی جگہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے, جیسے آج بھی مسلمان نہیں سوچتے. لیکن یاد رکھیے کہ جب اللہ کوئی کام کراتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. فرمایا وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گھڑیاں یعنی ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے, مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر سے ان کا خیال تک نہ گیا, اس نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں, اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں ان کو عذاب دے ڈالتا. یعنی اگر اللہ کے نبی کے ذریعے سے یہ جنگ نہ بھی ہوتی تو کچھ نہ کچھ آسمان سے فرشتے نے عذاب دینا تھا اور انہوں نے دنیا میں مر جانا تھا, اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا. کل بھی اللہ کا یہی قانون تھا, آج بھی یہی الحمدللہ. اور جو کوئی بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. اللہ کے نبی نے ان کے مقابلے کے دوران کھجوروں کے کچھ درخت جو بیچ میں رکاوٹ بن رہے تھے وہ کٹوا دیے. اتنی سی بات کو اتنا بڑا شوشہ بنایا انہوں نے, کہنے لگے یہ دیکھو مسلمان درختوں کے حقوق نہیں دیتے. وہ لوگ تو انسانوں کو غدر مولی کی طرح کاٹتے ہیں, بعض دفعہ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. اس کی طرف اشارہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ اڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیچھے مال غنیمت پڑا تھا، یہ مال فیا ہے۔ بغیر جنگ کے خال مال ہاتھ میں تو پھر فوجیوں کو نہیں ملتا، بلکہ اللہ کے نبی کو پورا ملا تاکہ آپ اپنے ثواب دید سے اس کو جہاں بھی خرچ کریں، کیونکہ فوجیوں کا کچھ اس میں لگا نہیں تھا، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داریاں اور یتام اور مساکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرے۔ اہم آیت ہائی لائٹ کر لیجئے، اسلام میں دولت کا نظریہ کیا کہ دولت ایک ہاتھ میں یا چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ دولت گھومتی رہے، وہی اس آیت میں بیان کیا گیا کہ امیروں کو، غریبوں کو اور اتنی جگہوں پہ کیوں دیا جاتا ہے، تاکہ سب کی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو جائیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جو رسول تم کو دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ کون سی چیز ہے دینے کی اور لینے کی؟ صرف مال نہیں، شریعت۔ یہ ہے وہ آیت جس کو بنیاد بنا کر ابن مسعود نے اس عورت کو پلکنگ سے منع کیا جو ان کے پاس آئی، کہنے لگی کیا یہ حکم قرآن میں کہ عورتیں بھویں نہ بنائیں؟ کہاں ہاں قرآن میں، چلی گئی، ام یعقوب اس کا نام آتا ہے، کچھ دن کے بعد آئی کہتی میں نے تو پورا قرآن پڑھا، مجھے تو کہیں پلکنگ کا کوئی حکم نہیں دکھا۔ تو یہ آیت کھول کے کہنے لگے یہ حکم پڑھا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، کہا یہ تو پڑھا ہے، تو کہنے لگی جا پھر اسی نبی کا حکم ہے کہ یہ نہ کرو۔ کہنے لگی آپ مجھے کیسے منع کرتے ہیں، آپ کی تو اپنی بیوی یہ کام کرتی ہیں۔ کہا اچھا میں ادھر بیٹھا ہوں، جاؤ دیکھ کے آؤ، اگر میری بیوی نے یہ کام کیا ہوتا تو میرے نکاح میں نہ رہتی۔ اتنا ان کو غصہ ہے اس بات پہ۔ تو یہ آیت ہر شریعت کے حکم پہ، یاد رکھیے کہ سنت اور حدیث کو ماننا، اس پہ عمل کرنا، یہ اس پوری صورت کے اندر ہمیں دکھ رہا ہے۔ اور آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کے چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کی ماں کی نافرمانی کیسی ہے؟ ماں کی نافرمانی بری ہے نا، باپ کی، شوہر کی، استاد کی، سب بری ہے نا، تو اللہ کے نبی کی نافرمانی کی اچھی ہوگی؟ اس کو آج امت مسلمہ نے کتنا ڈھیلا لے لیا، تو فرمایا کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ یعنی یہ مال اللہ کے نبی مہاجرین کی ریوائیول کے لیے خرچ کریں گے، جنہوں نے گھر چھوڑے ہیں، جو کہاں کہاں سے نکل کے آئے ہیں، جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، تو یہ مال اب ان کو رینوویٹ کرنے میں گزرے گا۔ اور اللہ اور رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہے، یہی راست بات لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الہجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، انصار کی بات ہے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور ان کا حال کہہ کہ وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود ضرورت مند یعنی محتاج ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آیا، مہمان بن گئے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک صحابی دوسرے موجود تھے، آپ نے کہا کہ آپ ان کو اپنے گھر لے جائیں۔ اس دور میں یہ عام بات تھی، کیونکہ کسی کے پاس اتنا کھانا نہیں ہوتا تھا جتنا آج ہمارے پاس ہے۔ وہ صحابی ان کو گھر لے گئے، بٹھایا، بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ کہنے لگی بس ایک بندے کے حصے کا کھانا ہے۔ اب کیا کروں، تربوں کا رواج تھا کہ جب میزبان خود نہ کھائے تو مہمان نہیں کھاتا تھا، سمجھتا تھا کہ یہ مجھ سے کراہت کرتا ہے یا میرے آنے پہ خوش نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ بیوی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں کہ بیٹھے، میں کھانا گرم کرتی ہوں، کھانا جب دینے لگوں گی تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ گل کر دیجیے گا، تو اندھیرے میں وہ مہمان اکیلا کھانا کھا لے گا، آپ ساتھ منہ ہلاتے رہیے گا۔ اللہ اکبر، یہ کہنا بڑا آسان ہے، پیٹ میں بھوک ہو افطاری پہ دیکھا کرے چھینا چپٹیاں۔ خیر یہی کیا، مہمان ساتھ بیٹھا کھاتا رہا، یہ اپنا منہ ہلاتے رہے، اس کو نہیں پتا چلا۔ لیکن جب اگلے دن صبح اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا ساتھی تو نے رات کل کیا کیا؟ کہا کیا کیا؟ کہا اپنے حصے کا کھانا دوسرے کو کھلا دیا۔ یہ آیتیں پڑھی کہ یُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا، اور آپ کہتے خصاصہ کس بھوک کو کہتے ہیں؟ وہ بھوک جس میں پیٹ انتڑیوں کو جا لگے، हमें तो थोड़ी सी भूख चंद घंटे की नहीं बर्दाश्त होती, तो वो किस तरह के लोग थे, पत्थर लगते हैं ना लोग। अल्लाह फिर इनकी कदरें करता है। और अल्लाह के नबी भी ऐसे थे, जब कोई आपसे सवाल करता अपना कभी उसको मना ना करते। एक औरत थी, उसने अल्लाह के नबी के लिए एक बड़ी खूबसूरत चादर बुनी, धारीदार थी, और आई कहने लगी अल्लाह के नबी ये मैंने अपने हाथ से आपके लिए बुनी है, इसको आप खुद इस्तेमाल करेंगे। धारीदार थी और आपको वाकई जरूरत भी थी। आपने कहा अच्छा ठीक है, कबूल की। आप अंदर गए, थोड़ी देर बाहर आए तो आप आजार के तौर पर उसको पहन कर आए। आपने जब वो चादर पहनी तो उसके बाद सहाबा में से एक साथी ने देखा तो कहा अल्लाह के नबी ये चादर मुझे दे दें। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें दे दूंगा। सहाबा कहते आप थोड़ी देर उस महफिल में बैठे, उसके बाद वापस अंदर गए तो वो चादर तब्दील की, उसको तय किया, लाके उस सहाबी को दे दिया। दूसरे साथियों ने जब ये देखा तो उसको डांटा, कहा तुम्हें नहीं पता कि अल्लाह के नबी को खुद जरूरत है और वो मना नहीं करेंगे कभी तुम्हें। कहा मैं तुम्हें क्यों कहूँ, मैंने तो इसलिए कहा कि ये चादर मेरा कफन बने, कि अल्लाह के नबी के पहने हुए उतरे हुए कपड़े मैं उसमें कफन लूँ, मैंने इसलिए मांगी है। तो याद रखिए कि अपनी जरूरत काट के दूसरे को देना, वल्लाहु अकबर, ये तो भी हम में से बहुत सारों को नहीं आया। अल्लाह इसकी तौफीक दे दे। इसीलिए फरमाया वमन युकशुख नफ्सी फौलाइक हुमुल मुफ्लिहून। हकीकत यह कि जो लोग अपने दिल की तंगी से बचा लिए गए वही फलाह पाने वाले हैं। पीछे जगह की तंगी थी ना, हम तो नमाजियों को जगह नहीं देते, कहते नहीं हमें हमारा सजदा ठीक नहीं होगा। ये नहीं सोचते कि मैं थोड़ी सी सिरक जाऊंगी तो मेरी जगह पे जो नमाज पढ़ेगी बहन उसका भी अजर मुझे मिलेगा। तो वहां जगह की बात, यहाँ दिल की तंगी की बात। और फिर देख ले मजमून वही चल रहा है कि दीन के लिए हम तो मुस्तकबिल की चीजें नहीं देते, कहाँ आज की जरूरत की चीजें उठा के कोई दे दे। बड़ी बात थी उन साहबा की। और वो इन लोगों के लिए पे जो इन अगलों के बाद आए हैं और जो कहते हैं हमारे रब हमें और हमारे इन भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए हैं और हमारे दिलों में अहले ईमान के लिए कोई बुगज न रख। ए रब तू बड़ा मेहरबान और रहीम है। ये दुआ मैं आपको दोहरवाऊंगी क्योंकि आप भी मुस्तकबिल के दीनदार ही हैं। जो बुखल और जो दिल की तंगी दीनदारों के दिल में दीनदारों की होती है वो दुनियादारों की दुनियादारों के लिए नहीं होती। तो हम इस दुआ के साथ ये दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमारे दिलों में सब दूसरे दीनदारों के लिए कजी बुगस बदगुमानी निकाल दे। रब्बना अग़फिर लना वली इख़वानिना लज़ीना सबकूना बिल ईमान वला तजअल في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم। दो सेकंड लें और अपने दिल से किसी का ग्रज खत्म करें जो आपके दिल में महसूस होता है। आज के बाद नहीं करूंगी इंशाल्लाह। फिर अल्लाह ताला दोबारा उसी वाक्य की तरफ लेके आते हैं। आलम तारे लल्लज़ीना नाफ़कू, क्या तुमने देखा नहीं इन लोगों को जिन्होंने मुनाफ़कत की रविश इख्तियार की है। ये अपने काफिर अहले किताब भाइयों से कहते हैं अगर तुम्हें निकाला क्या तुम तुम्हारे साथ निकलेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई की तरफ इशारा है। बनू नज़ीर ने सोच लिया था एक वक्त पे कि मुसलमानों के हाथ में सुलह कर लें और सरेंडर करें, लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई ने मैसेज भेजा ना 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 जम जाना हम तुम्हारी मदद करेंगे। कहा अच्छा, लेकिन जब वक्त पड़ा तो उनकी मदद को खुद भी ना गया। उसी वाक्य की तरफ इशारा है। फरमाया हम तुम्हारे साथ निकलेंगे और तुम्हारे मामले में किसी की बात हरगिज़ न मानेंगे। अगर तुमसे जंग की गई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, मगर अल्लाह गवाह है ये लोग कतई झूठे हैं। अगर वो निकाले गए तो वो भी इनके साथ हरगिज़ न निकलेंगे, और अगर इनसे जंग की गई तो ये इनकी हरगिज़ मदद न करेंगे, और अगर ये उनकी मदद करेंगे भी तो पीठ फेर जाएंगे और फिर कहीं से मदद ना पाएंगे। इनके दिलों में अल्लाह से बढ़कर तुम्हारा खौफ है, इसलिए ऐसे लोग हैं जो समझ बूझ नहीं रखते। मेरे और आपके लिए अमल की बात है कि लोगों का डर समझ बूझ खत्म कर देता है, फिर सही फैसले करने आते भी नहीं है। ये कभी इकट्ठे होकर खुले मैदान में तुम्हारा मुकाबला ना करेंगे। किसकी बात है? ये बनू नज़ीर वालों की बात है, और ये आज तक गवाह है कायनात में, कभी खुल के सामने नहीं आते, पीठ पीछे से बात करते हैं। लड़ेंगे भी तो किला बंद बस्तियों में बैठकर या दीवारों के पीछे छुपकर। ये आपस की मुखालफत में बड़े सख्त हैं, तुम इन्हें इकट्ठा समझते हो मगर इनके दिल एक दूसरे से फटे हुए हैं। कौन सी चीज इनको यूनाइट करती है हमेशा? इस्लाम दुश्मनी। बस अकेले में तो इनके अपने बड़े मसले हैं। इनका हाल ये है कि ये बेअक्ल लोग हैं, ये इन्हीं लोगों की मानियत है जो इनसे थोड़ी ही मुद्दत पहले अपने किए का मजा चख चुके। इनके लिए दर्दनाक साहब है, इनकी मिसाल शैतान की सी है कि पहले वो इंसान से कहता है कुफर कर, हाईलाइट करिएगा शायद को, شیطان کا طریقہ واردات. پہلے کہتا ہے کفر کر، پھر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، جھوٹا کہیں کا. اللہ سے ڈرتا ہے؟ کئی لوگ منہ سے کہتے ہیں جھوٹ ڈر لگتا ہے، لیکن وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آخری رکوع بڑا اہم بھی اور بڑا خوبصورت میسج ہے اس کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. کون سی کل؟ ٹمارو اور ڈے آفٹر ٹمارو یا عید؟ کیا مطلب؟ چلیے 3 سیکنڈ تک لکھیے، میں نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا. اب دیکھیے آج تو رمضان آیا ہوا ہے نا، تو ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. رمضان کے بعد عموماً شادیوں کے موسم اور دعوتیں اور پارٹیاں اور کھلے موسم، سب قرآن کا پانی اتر جاتا ہے، اور ایک ایک شادی اللہ کی بنا شیطان کی آنت کی طرح لٹک جاتی ہے. خود کو تھام کے رکھیے گا، ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے سوچیں کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے لے کے آنا ہے، کل میرے ساتھ کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور موت کی مثال اس شخص کی طرح جس کے 3 دوست ہوں. پہلا دوست وہ ہے جو کہے کہ اپنی چاہت کے مطابق جو لینا چاہو لے لو. دوسرا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ جب تو مر جائے گا میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا. اور تیسرا دوست ہے وہ کہتا ہے میں تو تیرے ساتھ قبر میں بھی جاؤں گا. آپ نے فرمایا پہلا دوست مال ہے، یعنی جتنی محنت کرو گے لے لو. دوسرا دوست آل اولاد ہے، قبر سے پہلے پہلے کے ساتھی. اور تیسرا دوست جو قبر میں جائے گا وہ عمل ہے. تو آج ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج ہم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا، آج ہم نے دل کہاں لگائے ہوئے. ہم پہ تو پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جب ہمیں دین کا کوئی تقاضا نبھانا پڑتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کل کی فکر آج لگا دے. یہی ہے وہ آیت جس پہ الحمدللہ ناروے کا پروجیکٹ لغت ہے، ہائی لائٹ کر لے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لغت کیا، تو لغت میں نے فار ٹو مارو، کل کے لیے. کل کے لیے کیا تیار کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے. کیسے اللہ کو بندہ بھولتا ہے؟ خدا فراموشی کی زندگی بسر کر کے. اچھا جواب کیا آتا ہے کہ اس کے جواب میں کیا ہوگا؟ اللہ ان کو بھول گیا؟ نہیں، جملہ غور سے سنیے گا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی جو اللہ کو بھولتا ہے نا وہ خود کو بھی بھول جاتا ہے. وہ کہتا ہے نا تو میرا نہیں بنا اپنا تو بن. جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں نا اپنا آرام بھی ختم، رات دن پھر گناہوں میں کمائیاں کرتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں، کھاتے نہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، جمعے چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا فراموشی اصل میں خود فراموشی بن جاتی ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. ہائی لائٹ کریں، کامیابیوں کا معیار دیا، اور وہ کیا ہے کہ جنت میں جانے والے کام کر لو. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدیا من خشیۃ اللہ. اس آیت کو سنتے وقت بالکل اپنے اس قرآن کو دیکھیں جو تقریباً 28 پاروں کی صورت میں اب آپ کے سینے میں جا چکا ہے. کچھ نہ کچھ تو کانوں پہ ٹکرایا نا. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا اور پھٹا جا رہا ہے. تم کیوں نہیں پھٹتے؟ خود سے پوچھیں، میں کب بدلوں گی؟ میں کب پھٹوں گی؟ کس چیز نے میرا دل اتنا سخت کر دیا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی مجھے دوسری باتوں کی سوچ آتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام پتھر کے اسٹیچو بن جاتے تھے، پرندے ان کے سروں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. بظاہر تم سب خاموش ہیں، الحمدللہ آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن عموماً دیکھیے کہ قرآن پڑھتے ہوئے دل کی وہ حالت نہیں ہوتی. کسی کو اگر نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، کرسی نرم لگتی ہے، سخت لگتی ہے، تو وہ اس آیت پہ غور کرے کہ میں اس قرآن کو اپنے دل پہ کیوں نہیں لیتی، کیوں نیند نہیں آتی اس کو پڑھتے ہوئے، کیونکہ یہ نیندیں اڑا دیتا ہے. کیوں دنیا یاد نہیں آتی؟ اس لیے کہ یہ آخرت یاد دلاتا ہے. تو اس کتاب کے ساتھ اپنے دل کو چیک کریں. فرمایا یہ مثالیں ہم ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پہ غور کریں. کرنا چاہتے ہیں؟ 3 سیکنڈ تک اپنا غور کریں، قرآن کی محفل میں میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے. دیکھیے پولیس مین سامنے آ جائے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے، چور سامنے آ جائے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے، اس کتاب کی صورت میں دل کا حال کیا ہوتا ہے. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. اب اللہ تعالیٰ کے ناموں کی خوبصورت چین ہے. 18 نام آئیں گے اللہ کی صفاتی سے 3 آیتوں میں. اور یہ آیات بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صبح شام پڑھتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد. دیکھیے کیوں اللہ کے نام, اس کی صفات. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا. وہی رحمان اور رحیم ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس, سراسر سلامتی امن دینے والا, نگہبان سب پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا, اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. پاک ہے اللہ. اس کے آگے ایک جملہ اپنے آپ سے لکھیں, اس کی کتاب میں پڑھ رہی ہوں, اس کی بندی میں بننا چاہتی ہوں, اس نے مجھ کو پیدا کیا, اس سے میں پیار کرتی ہوں. تو پھر احساس ہوگا کہ ہم کتنی بڑی ذات سے پیار کرتے ہیں. پاک ہے اللہ اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا, المصور. اللہ کی یہ صفت کسی انسان کو لائق نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بدترین عذاب والے لوگ ہوں گے جو اللہ کی تخلیق کی تمثیل کرتے ہیں, المصورون. انہیں کہا جائے گا کہ ان تصویروں میں جان ڈالو. بہت شدید ہے, اس لیے ہمیشہ کوشش کیا کرے کہ تصویر کا چہرہ شکل کسی صورت میں بھی نہ ہو. بعض دفعہ بچوں کے لیے آپ کوئی چیزیں بناتے ہیں رکھتے ہیں, شکل نہ رکھیں, یعنی آنکھیں ختم کر دیں. حدیث میں آتا ہے کہ آنکھیں ہی اصل میں تصویر ہے, کیونکہ آپ ایک گول دائرہ کھینچتے ہیں تو وہ ایک فٹ بال ہے, لیکن جب آپ آنکھیں لگا کے فیچرز بنا دیتے ہیں تو وہ شکل بنتی ہے. تو بچوں کو بھی ایسی چیزیں اور نہیں پہنانی چاہیے, اور خاص طور پہ وہ تصویریں جو ہینڈ ہاتھ کی بنی ہوئی ڈرائنگ ہے. اس سے تو کبھی بھی اسلام آپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ کے بچے اسکولوں میں بنائے, چاہے وہ کسی مجبوری کے تحت پہ بنائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں سے بچا کے رکھے. پھر اس کے بعد فرمایا, لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اسی کے لیے ہیں خوبصورت نام. کتنے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے وہ زبردست اور حکیم بھی ہے. تو سورت حشر ہمیں اپنی موت یاد دلاتا ہے. آج اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی فکر کر لو, تاکہ کل جب وہاں جاؤ گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ کیا کرنا ہے.